بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، وسخر لكم الأنهار. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار. وآتاكم سألتموه، وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللہ ہی وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اور آسمان سے پانی برسا کر اس کے ذریعے تمہاری روزی کے لیے پھل پیدا کیے ہیں، اور کشتیوں کو مسخر کر دیا ہے کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلیں، اور تمہارے لیے نہروں کو بھی مسخر کر دیا ہے، اور تمہارے لیے حرکت کرنے والے آفتاب و ماہتاب کو بھی مسخر کر دیا ہے، اور تمہارے لیے رات और दिन को भी मुसख़र कर दिया है, और जो कुछ तुमने मांगा उसमें से कुछ न कुछ ज़रूर दिया, और अगर तुम उसकी नेमतों को शुमार करना चाहोगे तो हरगिज़ शुमार नहीं कर सकते। बेशक इंसान बड़ा जालिम और इनकार करने वाला है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडियो तेहरान की दूसरी मजलिस के साथ हाजिर खिदमत हैं हुसैन अख्तर का सलाम कबूल कीजिए। सामीन, अभी आप कुरान मजीद की तिलावत और उसका तर्जुमा समाअत फरमा रहे थे। सूरह इब्राहिम की आयात 32 ता 34 की तिलावत कर रहे थे क़ारी जनाब अली असगर बरूमन। सामीन, हमारी ये नशरियात आप 96 में 31 मीटर बैंड मुताबिक 9835 किलो हर्ट्स और मीडियम वे में 765 किलो हर्ट्स पर सुन रहे हैं। इंटरनेट पे हमारा पता है urdu.sehertv.ir। सामीन, हमारी नशरियात में शामिल प्रोग्रामों की तफसील नोट फरमा लें। अभी कुछ ही देर में आप प्रोग्राम गिर्दोपेश समाअत फरमाएंगे जो आलमी खबरों और सियासी तबसरे पर मुश्तमिल है। उसके बाद नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समाअत फरमाएंगे। नात के बाद प्रोग्राम यादों के झरोखे पेश किया जाएगा। फिर आप प्रोग्राम खिलकत की रानाइयाँ सुनेंगे। उसके बाद प्रोग्राम आईने सहाफत सुनेंगे, जिसके बाद प्रोग्राम दरख्शां सितारे पेश किया जाएगा, और ईरानी फन तामीर हमारी नशरियात का आखिरी प्रोग्राम होगा। तो सामीन, लीजिए अब समाअत फरमाइए रेडियो तेहरान से प्रोग्राम गिर्दो पेश। अजीज सामीन, प्रोग्राम गिर्दो पेश के साथ हाजिर खिदमत हैं। तो आइए इस प्रोग्राम में समाअत फरमाएं। सबसे पहले आलमी खबरें पेश कर रहे हैं हमारे साथी ताहा शमीम।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खबरों के बुलेटिन के साथ हाजिर खिदमत हैं, सलाम कबूल कीजिए। पहले समाअत फरमाइए खास खास खबरों का खुलासा। हिंदुस्तान में वसीम रिजवी नामी शख्स के जरिए कुरान करीम की शान में गुस्ताखी पर हिंदुस्तान और पूरी दुनिया के मुसलमानों में गम गुस्सा। हुकूमत से गुस्ताख कुरान को सजा दिए जाने का मुतालबा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की जमानत की मनसूखी की दरख्वास्त काबिल समाअत करार। 15 मार्च की तारीख मुकर्रर। अफगानिस्तान के मगरबी शहर हरात में धमाका, 10 अफराद जाँ बहक और जख्मी। सदर अशरफ गनी की जानिब से वाकई की सख्त अल्फाज में मजम्मत। और अब पेश खबरें तफसील से। हिंदुस्तान में वसीम रिजवी नाम के एक शख्स के जरिए कुरान करीम की शान में गुस्ताखी के खिलाफ हिंदुस्तान और दुनिया के दिगर मुल्कों के मुसलमानों में शदीद गम गुस्सा पाया जा रहा है, और इसके अहानत आमेज बयान की सख्त मजम्मत की जा रही है। हिंदुस्तानी मीडिया के मुताबिक वसीम रिजवी ने कुरान करीम की 26 आयतों को उस आसमानी किताब से निकालने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है, जिस पर हिंदुस्तान में शिया और सुन्नी सभी मुसलमानों ने शदीद एहतजाज किया और हुकूमत से मुतालबा किया कि वसीम रिजवी के खिलाफ मुल्क में इंतशार फैलाने और एक मजहब के अकायद को ठेस पहुंचाने के जुर्म में कार्रवाई करे। हिंदुस्तान के सभी शिया और सुन्नी उलमा तंजीमों और इदारों ने भी वसीम रिजवी के गुस्ताखाना बयान और इकदाम की सख्त अल्फाज में मजम्मत की और कहा है कि उसके बयान के पीछे गहरी साजिश है जिसका मकसद मुल्क में इंतशार फैलाना है। इस दरमियान मुंबई की रजा अकेडमी की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर करके अपील की गई है कि अदालत वसीम रिजवी की दरख्वास्त को नाकाबिल समाअत करार दे। रजा एकेडमी के सरबराह सईद नूरी ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वसीम रिजवी के इस तौहीन-आमेज बयान पर पूरी मुसलमान कौम सरापा एहतजाज है। उन्होंने कहा कि वसीम रिजवी ने अपने बयान से शिया और सुन्नी इख्तलाफात पैदा करने की कोशिश की है, लेकिन कुरान पाक के मसले पर शिया और सुन्नी सब मुत्तहिद हैं और सब ने इसके खिलाफ एक्शन लेने का मुतालबा किया है। दूसरी जानब इतवार को लखनऊ में वसीम रिजवी के इस अहानत आमेज इकदाम के खिलाफ एक बड़ा एहतजाजी मुजाहरा किया जाएगा। मौलाना कल्ब जवाद की क्यादत में होने वाले इस मुजाहरे में हुकूमत से मुतालबा किया जाएगा कि वसीम रिजवी के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की जाए। ہندوستان میں زرعی قوانین کے خلاف دہلی کے سرحدوں پر احتجاجی دھرنوں کو 100 سے زائد روز گزر جانے کے بعد کسانوں نے اپنی تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے دھرنے کے مقامات پر شیلٹر بنانے شروع کر دیے ہیں۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق دہلی کی ٹکری اور دیگر سرحدی علاقوں میں کسانوں نے موسم گرما کی آمد پر احتجاجی دھرنے کو جاری رکھنے کے لیے شیلٹر بنانے شروع کر دیے اور اب تک دسیوں بڑے بڑے شیلٹر بن کر تیار ہو گئے ہیں۔ کسان سوشل آرمی کے کارکن انل ملک کا کہنا ہے کہ دہلی کی سرحدوں پر مضبوط شیلٹر بنائے جا رہے ہیں اور یہ مکانات یا شیلٹر اتنے ہی مضبوط ہیں جتنے کسانوں کے حوصلے مستحکم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹیکری بارڈر پر موٹی موٹی دیواروں والے 25 سے زائد شیلٹر یا مکانات تیار کر لیے گئے ہیں اور یہ سلسلہ دیگر مقامات پر بھی جاری ہے۔ اس درمیان کسان تنظیموں نے ملک کی 5 ریاستوں میں آئندہ اسمبلی انتخابات کے پیش نظر ان ریاستوں میں جا کر بی جے پی کے خلاف مہم چلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ریاست مغربی بنگال کے مختلف شہروں اور علاقوں میں سنیچر کو کسانوں نے مہا پنچایت کی اور ریلیاں نکالیں۔ پاکستان کے قومی احتساب بیورو نیب نے سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کے صاحبزادی اور مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز شریف کی ضمانت منسوخ کرانے کے لیے عدالت سے رجوع کر لیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں پروسیکیوٹر جنرل پنجاب کی وساطت سے دائر کی جانے والی درخواست میں کہا گیا ہے کہ مریم نواز کو چودھری شوگر ملز منی لانڈرنگ کیس میں ضمانت پر رہا کیا گیا ہے اور تب سے وہ مسلسل ریاستی اداروں پر حملے کر رہی ہیں۔ درخواست میں کہا گیا کہ مریم نواز الیکٹرانک اور سوشل میڈیا کے ذریعے بھی ریاستی اداروں کے خلاف متنازع بیان دے رہی ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے مریم نواز کی ضمانت کی منسوخی سے متعلق نیب کی درخواست سماعت کے لیے قبول کر لی ہے۔ جسٹس سردار سرفراز ڈوگر کی سربراہی میں لاہور ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ 15 مارچ کو درخواست کی سماعت کرے گا۔ افغانستان کے صدر نے ہرات میں ہونے والے دھماکے کو انسانیت کے خلاف جرم قرار دیا ہے۔ صدر اشرف غنی نے ہرات میں ہونے والے خونی بم دھماکے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اس قسم کے اقدامات سے پتہ چلتا ہے کہ طالبان ملک میں جنگ اور تشدد کا خاتمہ نہیں چاہتے۔ انہوں نے کہا کہ طالبان نے افغان عوام کے خلاف اپنی ناجائز جنگ جاری رکھتے ہوئے ثابت کر دیا ہے کہ انہیں بحران کے حل اور امن کے قیام میں کوئی دلچسپی نہیں۔ صدر اشرف غنی نے کہا کہ طالبان حالات کو مزید پیچیدہ بنا کر امن کا موقع ضائع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ افغانستان کے صدر نے خبردار کیا کہ طالبان اور ان کے حامیوں کو جان لینا چاہیے کہ بے گناہ شہریوں کے قتل عام سے انہیں عوامی نفرت کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ قابل ذکر ہے گزشتہ شب ہرات شہر میں ہونے والے کار بم دھماکے میں 8 افراد جاں بحق اور 68 زخمی ہو گئے تھے، جن میں زیادہ تعداد عام شہریوں کی تھی۔ ایران کے وزیر خارجہ نے ایک مراسلے میں یورپی یونین کے خارجہ امور کے سربراہ کو مخاطب کرتے ہوئے ایٹمی معاہدے کے تعلق سے یورپ اور امریکہ کی کارکردگی پر کڑی تنقید کی ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ ڈاکٹر محمد جواد ظریف نے یورپی یونین کے خارجہ امور کے سربراہ جوزف بوریل کے نام اپنے ایک مراسلے میں بین الاقوامی ایٹمی معاہدے کے تعلق سے یورپ اور امریکہ کی کارکردگی پر کڑی نکتہ چینی کی ہے۔ متعدد صفحات پر مشتمل اپنے اس مراسلے میں ایران کے وزیر خارجہ نے ایٹمی معاہدے کے سلسلے میں یورپ اور امریکہ کی روش پر کڑی تنقید کرتے ہوئے تاکید کی کہ مقابل فریقوں کی جانب سے بین الاقوامی ایٹمی معاہدے پر عمل کیے جانے کی صورت میں ایران بھی فوری طور پر اس معاہدے پر دوبارہ عمل کرنا شروع کر دے گا۔ دوسری جانب ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادہ نے کہا ہے کہ امریکہ کی جانب سے پابندیاں ہٹائے جانے کے بعد، جیسا کہ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا ہے، اسلامی جمہوریہ ایران بھی ان اقدامات کو فوری طور پر روک دے گا جو اس نے مقابل فریق کی خلاف ورزیوں کے جواب میں انجام دیے ہیں اور عمل درآمد کو معطل کیا ہے۔ انہوں نے الاخبار چینل سے گفتگو میں کہا کہ امریکی پابندیاں ختم ہونے کی صورت میں، جیسا کہ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ عظمیٰ سید علی خامنی نے فرمایا ہے، ایران اپنے وعدوں پر دوبارہ عمل درآمد شروع کر دے گا۔ ترجمان وزارت خارجہ سعید خطیب زادہ کے بقول، ایٹمی معاہدے کی بنیاد پر حقیقت کا پتہ لگانے کا مرکز IAEA ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کے قرارداد 22-31 کے ذیل میں امریکہ کی جانب سے اپنے وعدوں کے خلاف ورزی اور بین الاقوامی ایٹمی معاہدے میں واپسی کے بارے میں ایران کا موقف مکمل واضح ہے، اور ایران کے وزیر خارجہ نے تہران کے اس موقف کا سرحد کے ساتھ اعلان بھی کیا ہے۔ اسی اثنا میں اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب مجید تخت روانچی نے کورونا کے خلاف مہم میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون سے متعلق ایک اجلاس میں شرکت کرتے ہوئے کہا کہ غیر قانونی ایک طرفہ پابندیاں کورونا ویکسین تک کروڑوں لوگوں کی دسترسی میں رکاوٹ کا باعث بنی ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وبائی مرض کے خلاف مہم میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کی صورت میں ہی کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ مجید تخت روانچی نے پابندی عائد کرنے والے ملکوں کو مخاطب کر کے ٹویٹ کیا کہ غیر قانونی پابندیاں ختم کر دیں تاکہ لوگوں کو کورونا سے نجات دلا جا سکے۔ جنیوا میں اقوام متحدہ کے یورپی دفتر میں ایران کے مستقل مندوب اسماعیل بقائی ہامانا نے جمعے کے روز اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف غاصب سین حکومت کے بے بنیاد الزام کے جواب میں کہا کہ بیت المقدس کے غاصب سین حکومت اخلاقی طور پر ایران میں انسانی حقوق کی صورتحال کے بارے میں کچھ کہنے کا ہرگز کوئی حق نہیں رکھتی۔ ایرنا کی رپورٹ کے مطابق جنیوا میں اقوام متحدہ کے یورپی دفتر میں ایران کے مستقل مندوب اسماعیل بقائی حمانہ نے جمعے کے روز اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے 46ویں اجلاس سے اپنے خطاب میں کہا ہے کہ 10 نومبر 1975 کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی جانب سے جاری کی جانے والے قرارداد نمبر 3379 کے تحت سینی حکومت کی حقیقت و ماہیت بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کے اس قرارداد میں اس غاصب حکومت کو ایک نسل پرست حکومت قرار دیا گیا ہے۔ حمانہ نے کہا کہ مفید و کارآمد اور انصاف پسند حکومت کے ساتھ ساتھ قانون کی بالادستی ہی انسانی حقوق کی حمایت و ترویج اور آزادی کی حفاظت کی اساس و بنیاد ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بات نہایت قابل افسوس ہے کہ بعض حکومتیں انسانی حقوق کے دفاع کے بہانے ترقی پذیر ملکوں کے عدالتی نظام کو نشانہ بنا کر ان ملکوں میں قانون کی حکومت و بالادستی کو کمزور بنانے کی کوشش کرتی ہیں۔ جنیوا میں اقوام متحدہ کے یورپی دفتر میں ایران کے مستقل مندوب اسماعیل بقائی حمانہ نے تاکید کی کہ کسی بھی ملک یا گروپ کو کسی اور ملک پر اپنے نظام کی امنگوں اور ترجیحات کو مسلط کرنے کا ہرگز کوئی حق نہیں ہے۔ ایران کے تیار کردہ کرونا ویکسین کوو ایران برکت کلینیکل ٹرائل کے دوسرے فیز میں داخل ہو گئی۔ ہمارے نمائندے کے مطابق کوو ایران برکت کے کلینیکل ٹرائل کے دوسرے فیز کا آج سے آغاز کر دیا گیا ہے اور 400 رضاکاروں کو پہلا ڈوز لگایا جا رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق کوو ایران برکت کے کلینیکل ٹرائل کے تیسرے فیز میں 20,000 افراد کی ویکسین لگائی جائے گی۔ واضح ہے کہ کوو ایران برکت کا ہیومن ٹرائل جنوری کے آغاز میں شروع ہوا تھا اور پہلے مرحلے میں 3 رضاکاروں کو ٹیکہ لگایا گیا تھا۔ اس کے بعد مجموعی طور پر رضاکاروں کی تعداد 50 سے زائد ہو گئی، جن میں 18 سال سے 56 سال کی عمر کے لوگ شامل ہیں۔ ماہرین نے کوو ایران برکت کے نتائج کا خیر مقدم کیا اور محفوظ قرار دیا ہے۔ امریکہ کی قومی سلامتی کے مشیر نے کہا ہے کہ امریکہ کی سابق حکومت کے مقابلے میں سعودی عرب کے ساتھ موجودہ حکومت کے تعلقات میں تبدیلی آئے گی۔ ایرنا کی رپورٹ کے مطابق جیک سالیوان نے ایک پریس کانفرنس میں سعودی عرب کے ساتھ جو بائیڈن انتظامیہ کے تعلقات کے بارے میں پوچھے جانے والے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ صدر جو بائیڈن سعودی عرب کے ساتھ تعلقات میں تبدیلی کا خواہاں ہیں اور وہ آل سعود حکومت کو ہر طرح کا اقدام انجام دینے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ کچھ ہفتے قبل بائیڈن انتظامیہ نے ایک رپورٹ جاری کرتے ہوئے سعودی حکومت مخالف صحافی جمال خاشقجی کے قتل کے سلسلے میں بن سلمان کو براہ راست مورد الزام ٹھہرایا، تاہم ان کے خلاف کوئی تادیبی کاروائی کا اعلان نہیں کیا۔ ادھر امریکی عوام نمائندگان کی سربراہ نینسی پولوسی نے اس قتل کیس کی رپورٹ منظر عام پر آنے کے بعد سعودی ولیعہد بن سلمان پر تنقید کرتے ہوئے امریکہ سعودی عرب کے تعلقات پر نظر ثانی کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ نابلس کے مشرق میں ہونے والی صہیونی آبادکاری کے خلاف احتجاج کرنے والے فلسطینیوں پر غاصب صہیونی حکومت کی جارحیت میں متعدد فلسطینیوں کے ساتھ ساتھ فلسطین کے خود مختار انتظامیہ کے وزیر محنت بھی زخمی ہو گئے۔ معاون نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق نابلس کے مشرق میں واقع بیت دجن میں دفاعی امور کی کمیٹی کے سربراہ نصر ابو جیش نے کہا کہ غاصب صہیونی حکومت کی فوجوں نے جمعے کے روز بیت دجن میں غاصب صہیونی حکومت کے خلاف ہفتہ وار احتجاج کرنے والے فلسطینیوں پر حملہ اور ان کے خلاف آنسو گیس کا استعمال کیا، جس کے نتیجے میں متعدد فلسطینیوں کی حالت غیر ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ اس احتجاج میں فلسطین کے خود مختار انتظامیہ کے وزیر محنت بھی شریک تھے، جو صہیونی فوجوں کی ربڑ کی گولیوں کا نشانہ بنے اور زخمی ہو گئے، جبکہ صہیونی فوجوں نے ان کو زد و کوب بھی کیا، جس کے بعد انہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ابو جیش کے بقول 5 فلسطینیوں کو بھی اسپتال منتقل کیا گیا، جن میں سے 3 صہیونی فوجوں کی ربڑ کی گولیوں کا نشانہ 3 صہیونی فوجی ربڑ کی گولیوں کا نشانہ بنے، جبکہ 2 دیگر کو شدید زد و کوب کیے جانے پر اسپتال منتقل کیا گیا۔ بازرائے غاصب صہیونی حکومت فلسطینی علاقوں میں صہیونی آبادکاری کے ذریعے فلسطین کا نقشہ تبدیل اور فلسطینیوں کو بے دخل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ یمن کے اعلی انقلابی کونسل کے سربراہ نے کہا کہ امریکہ پر اعتماد کا معاملہ باندھوں پر نہیں بلکہ واشنگٹن کے ٹھوس اقدامات پر منحصر ہے۔ دوسری جانب سعودی جنگ اتحاد نے معریب کی شکست کا بدلہ لینے کے لیے الحدیدہ میں جنگ تیز کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سی این این ٹیلی ویژن کو انٹرویو دیتے ہوئے یمن کے اعلی انقلابی کونسل کے سربراہ محمد علی الحوثی کہنا تھا کہ انصار اللہ مذاکرات کی خواہاں ہیں، تاہم اس کے لیے امریکہ کو بحالی اعتماد کے مزید اقدامات انجام دینے ہوں گے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سن رہے تھے، پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی طہٰ شمیم، اور اب سماعت فرمائیے ہمارا سیاسی تبصرہ۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل نمائندے اسماعیل بقائی حمانہ نے جنیوا میں منعقدہ انسانی حقوق کونسل کے 46ویں اجلاس میں غاصب سینی حکومت کے بے بنیاد الزامات کا جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس طرح کے الزامات مغرب کی دوغلی پالیسیوں کا نتیجہ ہے۔ بقائی حمانہ کا کہنا تھا کہ بعض ممالک ترقی پذیر ممالک کی عدلیہ پر اعتراض کر کے نیز انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا بہانہ بنا کر ان کے اقتدار اعلیٰ کو نشانہ بناتے ہیں۔ انسانی حقوق کونسل میں ایران کے مستقل نمائندے کی گفتگو میں دو بنیادی چیلنجوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ پہلا چیلنج حقائق کو برعکس اور توڑ مروڑ کر بیان کرنا ہے، جس کی طرف رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای نے یوم بعثت کی مناسبت سے اپنے خطاب میں فرمایا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے حقائق کو الٹا بیان کرنے کو دشمن کی نرم جنگ کا ایک حربہ قرار دیتے ہوئے سامراجی طاقتوں کی غلط بیانیوں کی مثال دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ یمن کے مظلوم عوام گزشتہ 6 برس سے امریکہ کی سب جھنڈی کے اشارے پر ظالم سعودیوں کے ہاتھوں مسلسل بمباری، اقتصادی محاصرے اور دیگر مظالم کا شکار ہیں، اور جارے سعودی حکومت یمن کے باشندوں تک غذا اور ادویات بھی نہیں پہنچنے دے رہی ہے۔ لیکن عالمی ادارے اور انسانی حقوق کے دعوے دار مغربی ممالک ان مظالم پر مکمل خاموش ہیں، اور جب یمن کے باصلاحیت باشندوں نے مقامی سطح پر اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے دشمن کی جارحیت کا جواب دینے کے قابل ہوئے ہیں تو اب ان کے خلاف اعتراضات میں تیزی آ گئی ہے۔ حتیٰ اقوام متحدہ بھی ان اعتراضات میں شامل ہو چکی ہے، اور بلا شبہ اقوام متحدہ کا یہ اقدام امریکہ سے بھی بدتر ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ امریکہ ایٹمی ہتھیاروں کے انباروں، ایٹم بم کے ذریعے 220,000 انسانوں کے قتل عام، عام تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کے جھوٹے دعووں اور داعش جیسے دہشت گردوں کی فوجی و مالی امداد اور عالمی میڈیا کو دہشت گردوں کی تشہیر کے لیے وقف کرنے کے باوجود دہشت گردی کے مقابلے کا دعویٰ کرتا ہے، اور یہ وہ حقائق ہیں جنہیں امریکہ ہمیشہ برعکس بنا کر عالمی برادری کے سامنے پیش کرتا ہے۔ غاصب سینی حکومت نے بھی اپنے غاصبانہ قیام سے لے کر آج تک سرزمین فلسطین پر مقامی فلسطینیوں کو بے پناہ ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا ہے۔ اس وقت بھی ہزاروں فلسطینی بچے اور نوجوان صہیونی زندانوں میں زندگی کے دشوار ایام گزار رہے ہیں۔ ان فلسطینی بچوں پر تشدد کیا جاتا ہے اور بعض اس تشدد کی وجہ سے شہید ہو جاتے ہیں۔ انسانی حقوق کونسل میں ایران کے مستقل نمائندے کے موقف میں جس دوسرے چیلنج کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ انسانی حقوق کونسل کے سیاسی کردار سے متعلق ہے۔ انسانی حقوق کونسل کو غیر جانبدارانہ رویہ اپنانا ہوگا، اور دنیا میں انسانی حقوق سے متعلق پیش آنے والے واقعات کو حقائق کی بنیاد پر دیکھنا ہوگا، کیونکہ اگر انسانی حقوق کونسل نے امریکہ اور کسی اور ملک کے اشارے پر ایران یا کسی ایسے ملک کے خلاف جانبدارانہ رویہ اپنایا تو اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کی ساکھ خراب ہو جائے گی، اور عالمی سطح پر اس کے فیصلوں یا قراردادوں اور موقف کو تعصب پر مبنی قرار دے کر مسترد کر دیا جائے گا۔ امریکہ اور بعض یورپی ممالک کو اپنے مخالفین کے خلاف انسانی حقوق کے مسئلے کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے سے انسانی حقوق کے ایشو کو بھی کاری ضرب لگ سکتی ہے۔ اور سامعین، اس وقت پروگرام گرد و پیش میں وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا۔ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی ممتاز تجزیہ نگار ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب۔ اسٹوڈیو میں ڈاکٹر صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔
جی، بہت شکریہ نوازش۔
ڈاکٹر صاحب، بحرین میں سعودی عرب کی کھلم کھلا مداخلت اور وہاں جاری عوامی جمہوری تحریک کو کچلنے کے بحرین اور عرب ممالک میں کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
خوب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آپ نے اپنے سوال میں اشارہ کیا ہے کہ بحرین پر سعودی جارحیت کو ایک طویل عرصہ ہونے کو ہے۔ یہ غالباً 14 مارچ 2011 سے یہ تحریک شروع ہوئی ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت 2021 ہے، تقریباً ایک عشرہ ہو چکا ہے، 10 سال گزر چکے ہیں، اور اس عوامی اور جمہوری تحریک کو شروع ہوئے، لیکن اس تحریک کو نقصان پہنچانے کے عنوان سے یا کچلنے کے عنوان سے جہاں بحرین کی آل خلیفہ حکومت ذمہ دار ہے، وہاں پہ سعودی عرب کی جو مکمل حمایت رہی ہے آل خلیفہ کو، ان حالات میں جب آل خلیفہ کی حکومت سکوت کے نزدیک اور خاتمے کے نزدیک تھی، تو اس دور میں 1,000 سے زیادہ فوجی جو ہیں وہ سعودی عرب نے بحرین میں داخل کیے، اور اپنی اس غیر قانونی مداخلت کے ذریعے سے وہاں کی بحرین کی عوام کو کچلنے کے لیے انہوں نے جو اقدامات کیے ہیں وہ یقیناً تاریخ میں موجود رہیں گے، اور ان کے اس ظلم و ستم کو آسانی سے فراموش نہیں کیا جا سکے گا۔ اور عرب دنیا، بالخصوص بحرین کے عرب، جو سعودی عرب کے ذریعے سے ان پہ جو ظلم و ستم ڈھائے گئے ہیں اور ابھی تک یہ سلسلہ جاری ہے، اس کو اتنے آسانی سے فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ اب جیسے کہ آپ نے سوال میں اشارہ کیا ہے کہ اس کے اثرات کیا پڑے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے دو تین زاویے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو خود سعودی عرب کی اس فوجی مداخلت کے سعودی عرب پہ کیا اثرات پڑے ہیں، یہ خود ایک موضوع ہے۔ بحرین کے اندر اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں، مسلمان ممالک کے اندر یا عرب دنیا کے اندر یا خطے کے اندر اس کے کیا اثرات سامنے آئے ہیں، اور عالمی سطح پہ اس مداخلت کو کس انداز سے دیکھا جا رہا ہے۔ تو اگر ہم تھوڑا سا اس کو تقسیم کر لیں، پہلے ہم دیکھتے ہیں خود بحرین کے اندر۔ بحرین کے اندر اس کے یہ اثرات ہوئے کہ وہ تحریک کے جو بڑی تیزی سے کامیابی کی طرف جا رہی تھی اور ایک خالصتاً ایک سیاسی اور ایک جمہوری تحریک تھی، وہ اپنے جمہوری حقوق کا مطالبہ کر رہے تھے، آل خلیفہ حکومت اس کے لیے تیار نہیں تھی، وہ اپنی اسی آمرانہ اور ڈکٹیٹرشپ کو قائم رکھنے کے لیے اس نے ایک سلسلہ ایک مبارزے کا، ایک مقابلے کا، جیسے ایک جمہوری انداز ہوتا ہے، بحرینی عوام نے اس کو سلسلہ شروع کیا۔ تو بحرین کی حکومت جو تھی، آل خلیفہ حکومت، وہ تقریباً ناکام ہوگی، چونکہ بڑی جو واضح اکثریت تھی وہ حکومت کے، آل خلیفہ حکومت کی مخالفت میں تھی، وہ جمہوری حقوق کا مطالبہ کر رہی تھی، وہ عوامی مطالبات تھے، وہ خالصتاً ایسے مطالبات تھے کہ جو دنیا کے ہر ملک میں مانے جاتے ہیں، جن کو ایک انٹرنیشنلی قبول کیا جاتا ہے کہ یہ عوام کے حقوق ہوتے ہیں، جمہوری حقوق ہوتے ہیں، ان کے سماجی حقوق ہیں، ان کے شہری حقوق ہیں، ان کو حکومت کرنے کا حق ہوتا ہے۔ تو یہ وہ مطالبات تھے کہ جو دنیا کے ہر ادارے میں، ہر عالمی جو اس وقت دنیا کے ادارے ہیں ان کے اندر قابل قبول تھے۔ تو سعودی عرب نے جب مداخلت کی تو اس میں شدت آ گئی، اس میں ان کو، یعنی حکومت مخالف جو تھے، آل خلیفہ مخالف تھے، ان کو کچلنے کی کوشش کی گئی۔ تو وہ بظاہر یہ تحریک اس وقت کسی فوری نتیجے پہ تو نہیں پہنچ سکی، لیکن آل خلیفہ کے خلاف جو نفرتیں بڑھ چکی ہیں اب، اور اسی کے ساتھ ساتھ سعودی عرب کے خلاف جو نفرتیں بڑھی ہیں، ان کا نتیجہ بڑا خطرناک ہوگا۔ یعنی جہاں پہ سیاسی حد تک جو تحریکیں ہوتی ہیں، ان کو سیاسی طریقے سے اگر ڈیل کیا جائے، مذاکرات کے ذریعے سے، گفت و شنید کے ذریعے سے، جمہوری طریقے سے، اس کو تو قبول کیا جاتا ہے ہر سوسائٹی میں، ہر معاشرے میں، ہر فورم پہ، لیکن جس انداز سے آل سعود وارد ہوئی اور آل خلیفہ دونوں نے مل کے جس طرح اس تحریک کو کچلایا، تو یہ نفرتیں بڑی دیر تک رہنے والی ہیں۔ تو یہ جو بحرین کے اندر نفرتوں کا جو ایک سلسلہ ہوا ہے، اس میں سمجھتا ہوں کہ اس سعودی عرب کی فورسز کا بڑا کردار ہے کہ باہر سے آنے والی فورسز تھیں، انہوں نے جس انداز سے ظلم و ستم کیا اور جس انداز سے انہوں نے بحرینی عوام کے مطالبات کو پس پشت ڈالا اور جس انداز سے ان کو کچلا، وہ یقیناً آل خلیفہ حکومت کے لیے مستقبل میں انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ دوسرا موضوع جو خود سعودی عرب کے اندر، سعودی عرب کے اندر بھی اس کے منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ یعنی جہاں پہ سعودی عرب اس وجہ سے، یعنی اس مداخلت کی وجہ سے اقتصادی لحاظ سے دباؤ میں آیا ہے، اور اس کا اپنا بجٹ جو ہے خسارے کا بجٹ ہے اس وقت، اور اس مداخلت کی وجہ سے جو اس کی اضافی اخراجات ہوئی ہیں، اس کی وجہ سے اپنے ملک میں اس کو بہت زیادہ سبسڈیز کا خاتمہ کرنا پڑا ہے، جس کی وجہ سے عوام پہ دباؤ بڑھا ہے، اور ساتھ ساتھ بالآخر بحرین کے اندر ایک واضح شیعہ آبادی ہے، اور سعودی عرب کے اندر موجود شیعہ عرب جو ہیں، ان دونوں ممالک میں بسنے والے شیعہ مسلمانوں کے آپس میں بڑے قریبی تعلقات ہیں، اور جب آپ سعودی عرب کی فورسز جا کے بحرین کے اندر شیعہ مسلمانوں کا قتل عام کریں گی، ان کو کچلیں گی، تو خود سعودی عرب کے اندر موجود جو شیعہ مسلمان ہوں گے، یقیناً ان کے اندر بھی اسی طرح کا جو ہے وہ ایک ریئیکشن پیدا ہوگا، اور سعودی حکومت کے خلاف ایک نفرت پیدا ہوگی۔ تو سعودی عرب کو تو دوہرا نقصان ہوا، ایک اقتصادی لحاظ سے، اور ایک بہت بڑا حلقہ جو سعودی عرب کے اندر شیعہ آبادی ہے وہ اس سے متنفر ہوئی ہے، وہ کسی وقت بھی اس نظام کے لیے خطرے کا باعث بن سکتی ہے۔ تیسرا، میں سمجھتا ہوں کہ خطے کے اندر، جو عرب دنیا کے اندر سعودی عرب نے یہ جب مداخلت کی، تو اس نے پھر دوسرے ممالک کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی، تاکہ اس کے کچھ حامی اور کچھ اس کے وہ مل جائیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس وجہ سے اختلاف ہوا، اور خود عرب لیگ اس وقت ایک عضو معطل کے طور پہ ہے، جی سی سی اس وقت اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تقسیم ہو چکے ہیں یہ عرب ممالک بھی آپس میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اوور آل سعودی عرب کے اس اقدام سے کہ جو ایک عشرے سے جاری ہے، دس سال سے جو بحرینی عوام کو کچلا جا رہا ہے، تو اس کے یقیناً جو ہیں وہ سعودی عرب، بحرین، خطے عرب ممالک اور امت مسلمہ پر بہت ہی منفی اثرات مرتب ہوئے.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں. اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
میرے لب پر حضور کی باتیں، میرے لب پر حضور کی باتیں، میرے لب پر حضور کی تیرگی میں ہے نور کی باتیں. سب سے اچھا ہے بس حضور کا نام، سب سے اچھی حضور کی باتیں، سب سے اچھی حضور کی باتیں، تیرگی میں ہے نور کی باتیں. ذکر احمد سے ہے ذکر احمد سے ہے بیان روشن، نور کے لفظ نور کی باتیں، نور کے لفظ نور کی باتیں، تیرگی میں نور کی باتیں. محبوب رسول پیلی ہے، محبوب رسول پیلی ہے، اب کروں گا سرور کی باتیں، اب کروں گا سرور کی باتیں، تیرگی میں ہے نور کی.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں. ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں. سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں آج ہی کے دن یعنی 23 اسفند 29 رجب اور 13 مارچ کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. 29 رجب سن 879 ہجری قمری کو فقیہ اور مفسر قرآن شمس الدین نے شام کے شہر حلب میں وفات پائی۔ انہوں نے تفسیر قرآن اور فقہ کی تعلیم اس دور کے ممتاز فقیہ اور دانشور ابن حمام سے حاصل کی اور تعلیمات اسلامی کے موضوع پر اہم کتابیں لکھیں۔ شمس الدین کی سب سے اہم کتاب کا نام التقریر و التعبیر ہے۔ تیرہ مارچ سن 1733 عیسوی کو برطانیہ کے مشہور ماہر طبیعیات اور کیمیا داں جوزف پریسٹلی پیدا ہوئے۔ اس سائنسداں کے دور کو کیمسٹری کا سنہری دور کہا جاتا ہے کیونکہ اس دور میں کیمسٹری نے کافی پیش رفت کی۔ جوزف پریسٹلی نے اپنی تحقیقات کے دوران پودوں اور نباتات میں تنفس کی قوت اور آکسیجن اور نائٹروجن گیسوں کے وجود کا انکشاف کیا۔ پریسٹلی کا سن 1804 میں انتقال ہو گیا۔ تیرہ مارچ سن 1916 عیسوی کو فرانسیسی مصنف پیئر گاسکار فرانس میں پیدا ہوئے۔ دوسری عالمی جنگ میں پیئر گاسکار جرمنوں کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے۔ وہ بہت امن پسند تھے اور یہ بات ان کی کتابوں میں نمایاں طور پر نظر آتی ہے۔ ان کی اہم کتابوں میں ہیجان ممنوع کی طرف خاص طور سے اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ تیرہ مارچ سن 1948 عیسوی کو ایک سہونی مسلح دہشت گرد گروہ ہاگانہ سے وابستہ افراد نے حسینیہ نامی فلسطینی دیہات پر حملہ کر دیا۔ اس حملے میں سہونیوں نے نہتے فلسطینی شہریوں پر ان کے گھروں کو مسمار کر کے اس دیہات کے 60 باشندوں کو شہید کر دیا۔ اسی دن سہونی فوجیوں نے بیت المقدس میں بھی فلسطینیوں کے متعدد گھر مسمار کر کے دسیوں فلسطینیوں کو شہید اور زخمی کر دیا۔ تیئیس سسوند سن 1340 ہجری شمسی کو عظیم عالم دین اور ایران کی مشہور معاصر سیاسی شخصیت آیت اللہ سید ابو القاسم کاشانی نے وفات پائی۔ آیت اللہ کاشانی نے درجہ اجتہاد پر فائز ہونے اور ایران سے رضا خان کے فرار کے بعد برطانوی سامراج کے خلاف وسیع پیمانے پر جد و جہد کا آغاز کیا، جس کی بنا پر ان کو کئی سال کی قید ہوئی۔ رہائی کے بعد تہران کے عوام نے آیت اللہ کاشانی کی قدردانی کرتے ہوئے ان کو پارلیمنٹ کا رکن منتخب کیا۔ عوامی جد و جہد اور آیت اللہ کاشانی کی جانب سے ڈاکٹر مصدق کی حمایت کیے جانے کی بنا پر ایران کی تیل کی صنعت کو قومی آیا گیا۔ آیت اللہ کاشانی ہمیشہ باطل حکومت کی مخالفت کرتے رہے، جس کی بنا پر شاہ کے کارندوں نے آپ پر پابندی لگا دی۔ آخر کار یہ مرد مجاہد 23 سسوند سن 1340 ہجری شمسی کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ تیئیس عیسوند سن 1335 ہجری شمسی کو ایرانی پارلیمنٹ مجلس شورائے ملی میں خفیہ تنظیم ساواک کی تشکیل کا بل پاس ہوا۔ ایران کی تیل کی صنعت کو قومیائے جانے کی تحریک کے بعد جو سن 1332 ہجری شمسی میں امریکہ اور برطانیہ کی ملی بھگت سے ہونے والی بغاوت کی وجہ سے ناکام ہو گئی تھی، امریکہ نے ایک مضبوط خفیہ تنظیم ساواک کی تشکیل کا منصوبہ پیش کیا۔ ایک ایسی تنظیم جو ایران میں سوویت یونین کے اثر و رسوخ کو روک سکے اور استبدادی پہلوی حکومت کی حفاظت کر سکے۔ ساواک کے کارندوں کو، جس سے زیادہ تر شاہ ایران کے داخلی مخالفین کی سرکوبی کا کام لیا گیا، امریکی اہلکاروں نے تربیت دی تھی۔ ساوا کے کارندے ایرانی عوام کی آزادی اور حقوق کا دفاع کرنے والوں کو سوویت یونین کا ایجنٹ قرار دے کر گرفتار کر لیا کرتے اور ان کو سخت ایزائیں دیتے تھے۔ ایزا رسانی کے بہت سے طریقے غاصب اسرائیل کی خفیہ تنظیم موساد نے ساواک کو سکھائے تھے۔ ساواک کے کارندوں کے ہاتھوں ہزاروں انقلابی مارے گئے اور زخمی ہوئے۔ خوفناک خفیہ تنظیم ساواک ایران میں لوگوں کے قتل عام اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی علامت بن گئی تھی۔ شاہی حکومت کی محافظ اس تنظیم کو اسلامی انقلاب کی کامیابی سے چند دن پہلے ختم کر دیا گیا تھا۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروں کے اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام خلقت کی رانائیاں۔ عزیز سامعین، پروگرام خلقت کی رانائیاں لے کر حاضر خدمت ہیں حسین اختر اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، امید ہے کہ ہمارا آج کا پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا، لہذا پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔
سامعین، اکثر افراد نے بنیادی اور مشترکہ سوالوں کا اپنی اپنی زندگی میں تجربہ کیا ہے۔ عام سطح کی فکر رکھنے والے انسانوں سے لے کر ماہر و دقیق مفکرین تک زندگی کے اکثر موڑ پر بے شمار سوالات سے روبرو ہوئے ہیں۔ اگرچہ بہت سے افراد نے اسے نظر انداز کر دیا ہے، لیکن سوائے اس کے بارے میں غور و فکر کے کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ خالق اور مخلوق، یا یہ کہ مخلوقات میں خالق کے وجود کی کچھ علامتیں پائی جاتی ہیں، یہ وہی مسائل ہیں کہ جس نے انسانوں کے درمیان بنیادی سوال کی حیثیت اختیار کر لی ہے، اور فلاسفر، ادیان ابراہیمی اور غیر ادیان ابراہیمی کے اہل نظر نے ایسے سوالوں کے مثبت جوابات دیے ہیں۔ سب سے عمدہ بات یہ ہے کہ دین اسلام نے تمام لوگوں کو خلقت کے بارے میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے، اور وجود کے بارے میں خود اپنے نظریات بیان کیے ہیں جو خالق کائنات سے متعلق ہیں۔ لہٰذا انسانوں کو چاہیے کہ اس کے بارے میں تحقیق کریں۔ مخلوقات کی حقیقت کے متعلق پروگراموں کے اس مجموعے میں ہم دین اسلام کے بڑے بڑے علماء اور شارحین کے افکار و بیانات سے استفادہ کر کے اس بات کی کوشش کریں گے کہ مخلوقات کے بارے میں ایک بار پھر تحقیق کریں اور اس سوال کا جواب تلاش کریں کہ موجودات کے درمیان لوگ کس قدر خداوند عالم کے فرمان پر عمل پیرا ہیں۔ لہذا پروگرام کو پوری توجہ سے سماعت فرمائیں۔
خلقت کے بارے میں غور و فکر خداوند عالم سے آشنائی و معرفت کا ایک بہترین راستہ ہے۔ انسان بے جان اور جاندار کی فطرت پر نظر کر کے نظام کائنات کی شناخت کی سمت قدم بڑھاتا ہے، اور اپنے اس تحقیقی سفر میں بہت سے حقائق کو درک کر لیتا ہے جو خالق کائنات کی عظمت پر دلالت کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر، کیڑے مکوڑے دوسرے جانوروں کے مقابلے میں اگرچہ بہت ہی چھوٹے اور معمولی ہیں، لیکن ان کے اندر ہمارے لیے بہت سے اہم اور قیمتی حقائق پوشیدہ ہیں۔ قرآن کریم کی آیتوں اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے برحق جانشینوں کے نورانی اقوال میں ان کے متعلق بعض حقائق بیان ہوئے ہیں۔ یہ حقائق اور معلومات کائنات کی باریکیوں اور خلقت کے مقصد کو سمجھنے کے لیے ہمارے افکار کی رہنمائی کرتے ہیں۔ یہ وہی مقولہ ہے جس کی طرف انبیاء الہی نے ہمیں دعوت دی ہے، یعنی خلقت کی نشانیوں کے بارے میں غور و فکر کرو اور اس سے عبرت حاصل کرو۔ سامعین، آئیے کیڑے مکوڑوں کی زندگی اور ان کی عظمت و رفعت کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کرتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے زیہوش کیڑوں میں سے ایک شہد کی مکھی ہے۔ اگر ہم اس چھوٹی سی مکھی کے بارے میں تحقیق کریں تو اس شہد کی مکھی میں وسیع نظام الاوقات، منظم و متحرک زندگی اور بہت ہی زیادہ جدوجہد کا مشاہدہ کریں گے۔ سورہ نحل کی 68ویں اور 69ویں آیت میں شہد کی مکھی کے بارے میں خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے، اور تمہارے پروردگار نے شہد کی مکھی کو اشارہ دیا کہ پہاڑوں اور درختوں اور گھروں کی بلندیوں میں اپنے گھر بنائیں، اس کے بعد مختلف پھلوں سے غذا حاصل کریں اور نرمی کے ساتھ خدائی راستے پر چلیں، جس کے بعد اس کے شکم سے مختلف قسم کے مشروب برآمد ہوں گے، جس میں پوری عالم انسانیت کے لیے شفا کا سامان ہے اور اس میں غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے بھی ایک نشانی ہے۔ مندرجہ بالا آیتوں میں شہد کی مکھی کے گھر بنانے کی جانب اشارہ کیا گیا ہے۔ ہم میں سے بہت سے افراد نے شہد کی مکھی کے چھ کونے پر مشتمل چھتے کو دیکھا ہوگا۔ اس چھتے کو مکھیاں بڑی ہی ظرافت اور غیر معمولی تکنیک کے ساتھ تیار کرتی ہیں۔ اس کا نقشہ بہت ہی سوجھ بوجھ سے آمادہ اور اس کے زاویے بہت ہی منظم و مرتب اور مساوی تیار کیے جاتے ہیں۔ اس طرح کے گھر بہت ہی مستحکم و مضبوط ہوتے ہیں۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ شہد کی مکھیوں کے گھر میں لگایا جانے والا میٹیریل موم ہوتا ہے۔ آیت قرآنیہ میں آگے چل کر شہد کی مکھی کی غذا کے بارے میں اشارہ ہوا ہے اور اس بہترین غذا کو شفا قرار دیا گیا ہے۔ شہد کی مکھیاں پھولوں تک پہنچنے کے لیے اپنے راستوں میں کبھی کبھی علامت بناتی ہوئی جاتی ہیں اور راستے میں مختلف طرح کی خوشبوؤں کو بکھیرتی ہوئی اپنے راستے کو اس طرح معین کرتی ہیں تاکہ اس کی کوئی دوسری ساتھی راستے سے بھٹک نہ سکے۔ شہد کی مکھیاں پھولوں سے نچوڑے گئے عرق کو اپنے بدن کے ایک حصے میں محفوظ رکھتی ہیں اور اس میں کے جسے مواد شیمیائی کا ایک چھوٹا کارخانہ کہتے ہیں، پھولوں کا عرق مختلف حالات سے گزرتے ہوئے شہد میں تبدیل ہو جاتا ہے اور شہد کی مکھیاں اس شہد کو دوبارہ اپنے بدن سے باہر نکال دیتی ہیں۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ یہ مکھیاں جس قسم کے پھولوں یا پھلوں سے عرق حاصل کرتی ہیں اسی رنگ کا شہد وجود میں آتا ہے۔
سامعین، ہم نے ان مختصر سی عبارت میں شہد کی مکھیوں کی پراسرار زندگی کے بارے میں بیان کیا ہے، لیکن اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شہد کی مکھیوں نے ان تمام حیرت انگیز امور اور منظم و مرتب نظام کو کس سے سیکھا ہے؟ اگر ہم ان امور کا بغور مطالعہ کریں اور اس کے بارے میں مزید غور و فکر سے کام لیں تو یقیناً بہت ہی لطیف، حیرت انگیز اور انسانوں کے لیے نہایت ہی مفید پائیں گے۔ شہد کی مکھیوں کے مقابلے میں کہ جو انسانوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے، ہم ایک کیڑے یعنی ٹڈی کی خلقت کے بارے میں بھی غور کریں۔ ٹڈی ایک بہت ہی معمولی، کمزور اور انگلی کے برابر کا کیڑا ہے، لیکن جب سب کے سب ایک ساتھ مل کر ہوا میں پرواز کرتی ہیں تو لگتا ہے کہ زمین پر سیلاب جاری ہو گیا ہے۔ یہ ٹڈیاں پہاڑ، صحرا و بیابان اور شہر و دیہات سب کو اپنے اندر اس طرح چھپا دیتی ہیں کہ ان پر سورج کی عظیم روشنی بھی نہیں پہنچ پاتی۔ اگر ہم میں سے کوئی بھی یہ چاہے کہ اس عظیم لشکر کو مرتب و منظم کرے، انہیں ایک جگہ اکٹھا کرے تو برسوں لگ جائیں گے۔ تو کیا خداوند عالم کی قدرت کاملہ کے علاوہ کوئی شخص اس کام کو انجام دینے پر قدرت رکھتا ہے؟ یہی ٹڈیاں کے جو عام طور پر کسی کو بھی پریشان کیے بغیر کھیتوں، باغوں، دروں اور پہاڑوں کے سوراخوں میں بڑے ہی سکون سے زندگی بسر کرتی ہیں، سب سے پہلی نظر میں تو یہ بہت ہی کمزور و ناتوان حیوان شمار ہوتی ہیں، لیکن کبھی کبھی یہی ضعیف و ناتوان وجود کسانوں کو پریشان کر کے رکھ دیتے ہیں اور وہ موقع اس وقت پیش آتا ہے جب یہ ٹڈیاں اچانک باغوں اور وسیع و عریض لہلہاتے ہوئے کھیتوں پر براجمان ہو جاتی ہیں اور بہت ہی کم وقت میں پودوں کی شاخوں، پتوں اور اس کی بالیوں کو کھا جاتی ہیں اور تمام درختوں یا پودوں کو ہر طرح کی بالیوں اور پھلوں سے خالی کر کے صحرا و بیابان میں تبدیل کر دیتی ہیں۔
کیڑے مکوڑوں میں سے ایک اور نہایت ہی معمولی مخلوق چیونٹی ہے، جس کے بارے میں تحقیق کرنے سے انسانوں کے لیے خالق کائنات کی عظمت و معرفت کے حصول کے عظیم در واہ ہو جاتے ہیں۔ خالق کائنات کی یہ نہایت ہی مختصر بدن والی معمولی اور نازک مخلوق واقعاً اس قدر چھوٹی ہے کہ اگر غور سے نہ دیکھا جائے تو نظر بھی نہ آئے۔ ممکن ہے ہم اس کے بارے میں غور و تدبر نہ کریں بلکہ خود اپنے آپ سے سوال کریں کہ آخر کس طرح یہ زمین پر راستہ چلتی ہے، کس طرح سے اپنی ضرورت بھر غذا کو تلاش کرتی ہے، دانوں کو اپنے بل میں جمع کرتی ہے۔ چیونٹی گرمی کے موسم میں ہی جاڑے کے موسم کے لیے دانہ ذخیرہ کرتی ہے، تو کیا یہ سوال نہیں پیدا ہوتا کہ سوائے خداوند حکیم و دانا کے کون ہے جس نے اس نہایت ہی معمولی اور ضعیف و ناتواں مخلوق کو اس قدر ہوشیاری و ذہانت عطا فرمائی ہے کہ اپنی زندگی کے طور طریقے سے بخوبی واقف ہے اور غذا کے طور پر جو کچھ اس کے مناسب ہوتا ہے وہ تمام نعمتوں کے درمیان سے اسے چن چن کر کھاتی ہے اور اپنے کھانے والی چیزوں کو دور و دراز یا قریب سے اکٹھا کر کے اپنی بلوں میں لا کر رکھ دیتی ہے اور صرف انہی دانوں کو منتخب کر کے لاتی ہے جو اس کے بل میں رہ سکے اور اس کے تمام ساتھیوں کی آمد و رفت میں کوئی مشکل و پریشانی پیش نہ آئے۔ اب یہاں یہ سوال پیش آتا ہے کہ آخر چیونٹی کو کس نے یہ تعلیم دی ہے کہ دانوں کو لے جا کر مخصوص مقام پر رکھے تاکہ وہ خراب و برباد نہ ہو۔ کتنی لطیف بات ہے کہ چیونٹی اپنی مختصر و معمولی وجود کے باوجود تمام اعضاء و جوارے رکھتی ہے اور جو کچھ بڑے جانوروں جیسے ہاتھی اور گینڈے کو دیا گیا ہے وہ چیزیں چیونٹی کو بھی اس کے بدن اور ضرورت کے مطابق دیا گیا ہے۔ بے شک اس چھوٹی سی مخلوق کی خلقت میں جو ظرافت اور دقت نظر سے کام لیا گیا ہے وہ بڑی بڑی مخلوقات کی خلقت سے زیادہ حیرت انگیز ہے۔ اب آپ غور کریں کہ چیونٹی کے نہایت ہی معمولی سے سر میں آنکھ، کان، زبان اور اینٹینے کی طرح دو شاخک بھی موجود ہے۔ چیونٹی ان شاخک کے ذریعے ایک دوسرے سے رابطہ پیدا کرتی ہے۔ اس کے پیٹ میں معدہ اور عطری جیسی چیزیں بھی موجود ہیں اور نہایت ہی باریک و ظریف اور معمولی ہڈیاں دونوں طرف سے اس کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ اس کے اعصاب اور اعضائے بدن اس کی جسامت اور ضرورت کے مطابق ہیں اور اس کے چھوٹے سے سر میں معمولی سا دماغ بھی موجود ہے جو اس کی پیچیدہ زندگی کی رہنمائی کرتا ہے اور اس کے پیروں میں ہڈیوں کے مختلف جوڑ بھی ہیں اور اس کا ہر جوڑ بڑے بڑے جانوروں کی طرح اپنے مخصوص کام انجام دیتے ہیں۔
سامعین، عظیم اور توانا پروردگار نے چیونٹی کے لطیف و ظریف جسم کو نہایت ہی نازک ہاتھ اور پیر پر کے جو اپنے کاندھوں پر اپنے وزن سے کئی گنا زیادہ بوجھ اٹھاتی ہے استوار کیا ہے، اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ وہ اپنے بوجھ کے ساتھ کبھی دیوار پر چڑھ جاتی ہے تو کبھی چھت سے چپک کر اپنا راستہ طے کرتی ہے۔ اگر انسان اپنے ذہن و افکار کو بروئی کار لائے اور خوب غور و فکر کرے اور اس کے بعد دوبارہ چیونٹی کی زندگی پر نظر دوڑائے تو اس کے سامنے تمام دلیلیں بے بانگ دہل کہتی ہوئی نظر آئیں گی کہ اس چیونٹی کا پیدا کرنے والا بھی وہی ہے جس نے بڑے بڑے جانوروں اور بڑے بڑے درختوں کو پیدا کیا ہے، کیونکہ ہر مخلوق کے بدن کے اجزاء مستحکم ہیں اور ہر جاندار مخلوق میں مختلف و پیچیدہ اعضاء موجود ہیں۔ اگر ہم دقیق طریقے سے غور کریں تو مشاہدہ کریں گے کہ تمام مخلوقات کے اجسام نہایت ہی پیچیدہ اور منطقی ہیں اور دونوں پر منظم و مرتب قوانین حاکم ہیں، اور پیدائش کے وقت سے لے کر عمر کے آخری لمحات تک خداوند عالم کی ہدایت و رہنمائی کے جلوے واضح طور پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ پس وہ خدا عظیم و برتر ہے کہ جس نے کائنات کو خلق کیا اور تمام جانداروں کو زندگی جیسی عظیم نعمت سے سرفراز کیا اور ان کی ضرورتوں کو بہترین انداز سے پورا ہونے کے لیے وسائل فراہم کیا۔
سامعین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے. ہمیں اجازت دیجئے. خدا حافظ.
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. سامعین لیجیے، اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام، آئینۂ صحافت. عزیز سامعین، آئینۂ صحافت پروگرام کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے. سلام قبول فرمائیں. سامعین، آئینۂ صحافت پروگرام میں ہم حسب معمول کچھ اخبارات اور خبر رساں ایجنسیوں کا جائزہ لے رہے ہیں. پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا. تو سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات کی کچھ اہم سرخیوں پر. روزنامہ اطلاعات: اسلامی نظام صرف ان لوگوں کے سامنے کھڑا ہوتا ہے جو ایرانی قوم سے دشمنی کرتے ہیں. قائد انقلاب اسلامی. واشنگٹن پوسٹ: امریکہ افغانستان سے اپنے فوجیوں کے انخلا کو ملتوی کرنے کی تیاری میں. اور روزنامہ الدستور: سن 2020 میں پوری دنیا میں 65 صحافیوں کا قتل. اور اب اخبارات کی تفصیل. روزنامہ کیہان: موصل کے سقوط سے بڑا خطرہ. اخبار اس بارے میں لکھتا ہے کہ عراق کے سابق وزیر داخلہ نے خبردار کیا ہے کہ اس ملک میں سن 2014 میں موصل کے سقوط سے زیادہ خطرناک سازش پر کام ہو رہا ہے، اور اس میں نجف، کربلا اور بغداد شامل ہوں گے. عراق کے سابق وزیر داخلہ باقر جبر الزبیدی نے کہا کہ آج کل سنجار اور الولید میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بہت خطرناک ہے، اور عراق و شام میں نیا المیہ پیدا ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ نئی سازش کے تحت داعش کے دہشت گردوں کو پھر سے منظم کر کے حملے کرائے جائیں گے. انہوں نے مزید کہا کہ اس وقت داعش ترکی کی مدد سے شمالی عراق کے سنجار پہاڑوں پر قابض ہونے کی کوشش میں ہے. القدس العربی: ترکی نے مصر کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کر لیے. القدس العربی اخبار نے اس سلسلے میں لکھا ہے کہ ترکی نے مصر کے ساتھ سفارتی تعلقات بحال کرنے کا اعلان کر دیا ہے جو سن 2013 سے معطل تھے. اس کے ساتھ ہی یہ بھی امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے ساتھ بھی اس کے تعلقات میں بہتری آئے گی. جمعے کو ترکی کے وزیر خارجہ مولود چاوش اوغلو نے ٹی وی پر اعلان کیا کہ ترکی اور مصر کے درمیان بغیر کسی پیشگی شرط کے رابطے ہو رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ نہ مصر نے اور نہ ہی ہم نے کوئی پیشگی شرط رکھی ہے، لیکن ایک رات میں سب کچھ پہلے جیسا ہو جانا ممکن نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے وقت کی ضرورت ہے اور دھیرے دھیرے سب کچھ معمول پر آ جائے گا. اور اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر. انڈین ایکسپریس: کورونا کے معاملات بڑھے مگر اموات کی شرح میں کمی. روزنامہ صحافت: بابری مسجد کے بعد دیگر مذہبی عبادت گاہوں پر بری نظر. اور روزنامہ خبریں: آئندہ چند ماہ تک گیس کی قیمت میں اضافہ نہ کیا جائے، وزیر اعظم کی ہدایت. اور اب کچھ تفصیلی خبریں. روزنامہ جنگ: سینٹ چیئرمین، ڈپٹی چیئرمین الیکشن، پی ڈی ایم ہار گئی، حکومت جیت گئی. اخبار اس ضمن میں لکھتا ہے کہ یوسف رضا گیلانی کے 7 ووٹ مسترد ہو گئے، جس کے بعد صادق سنجرانی کی جیت کا اعلان کر دیا گیا.
حکومت اتحاد کے امیدوار سینیٹر صادق سنجرانی 48 ووٹ حاصل کر کے چیئرمین سینٹ منتخب ہو گئے ہیں، جبکہ ان کے مد مقابل امیدوار سینیٹر سید یوسف رضا گیلانی نے 42 ووٹ حاصل کیے۔ ایک ووٹ پر دونوں امیدواروں کے نام کے آگے مہر لگی ہوئی تھی۔ مجموعی طور پر 8 ووٹ مسترد ہوئے۔ ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے انتخاب میں حکومتی اتحاد کے مرزا محمد آفریدی 10 ووٹوں کی برتری سے ڈپٹی چیئرمین بن گئے۔ اپوزیشن کے مولانا عبدالغفور حیدری کو 44 ووٹ ملے۔ ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے انتخاب میں ایوان میں موجود 98 سینیٹرز نے ووٹ کاسٹ کیے۔ جمعے کو ایوان بالا کے اجلاس میں سینٹ کے 100 ارکان میں سے 98 ارکان نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا۔ روزنامہ سیاست، ہندوستان پر آمرانہ قوتوں کے اثر میں اضافہ، راہل گاندھی۔ اخبار نے اس ضمن میں لکھا ہے کہ کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے تاریخی دانڈی مارچ کے 91 سال کی تکمیل کے موقع پر آج الزام عائد کیا کہ ہندوستان پر آمرانہ قوتوں کی گرفت تیزی سے مضبوط ہوتی جا رہی ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ آر ایس ایس ان قوتوں کی قیادت کر رہی ہے۔ کانگریس لیڈر نے عوام سے اپیل کی کہ گاندھی جی کی تقلید کریں اور ہر قسم کی آزادی کے لیے جد و جہد کرنے سے پس و پیش نہ کریں۔ 12 مارچ 1930 کو گاندھی جی نے سابرمتی آشرم سے دانڈی تک مارچ کیا تھا، جس کا مقصد انگریزوں کے عائد کردہ نمک ٹیکس قانون کو توڑنا تھا۔ راہل گاندھی نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ کسان دانڈی مارچ کی روایت کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ اور سامعین، پروگرام کے آخر میں خبر رساں ایجنسیوں کی تازہ ترین خبروں کی سرخیاں۔ ارنا، 20 سالہ معاہدہ ایران اور روس کے تعلقات میں اہم موڑ۔ فارس نیوز، 8.80 کروڑ سے زیادہ لوگ بھوک کا شکار، اقوام متحدہ۔ اور سومریا نیوز، فوج اور الحشد الشعبی کی مشترکہ کارروائی، کئی راکٹ برآمد۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام آئین صحافت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے پروگرام درخشاں ستارے۔ سامعین، پروگرام درخشاں ستارے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ طہٰ شمیم اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ یہ پروگرام بھی آپ سب کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامعین، محقق ہلی 8ویں صدی ہجری قمری کے شیعہ فقہا اور نامور متکلمین میں سے ایک ہیں، اور مجتہدین کے درمیان صاحب عظمت و منزلت اور معتبر فرد ہیں۔ آپ کے درس میں شرکت اور استفادہ کر کے تقریباً 400 سے زائد ماہر اور آگاہ مجتہدین نکلے ہیں۔ آپ کی سب سے اہم تالیف کتاب شرائع الاسلام فی مسائل الحلال والحرام ہے، جو شرائع کے نام سے مشہور و معروف اور تاریخ میں اب تک باقی اور قابل استفادہ ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم اسی عظیم و نابغ روزگار فقیہ کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ امید ہے کہ ہمارا پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔
سامعین، ابو القاسم نجم الدین جعفر بن حسن بن یحییٰ، جو محقق، محقق اول اور محقق ہلی کے نام سے معروف ہے، سن 602 ہجری قمری کو عراق کے تاریخی شہر ہلہ میں پیدا ہوئے۔ شہر ہلہ عالم تشیع کا ایک عظیم شہر شمار ہوتا ہے، جو شیعوں کے عظیم حوزہ علمیہ، علمی و فقہی اور ادبی مرکز کے عنوان سے ایک زمانے میں بہت مشہور تھا۔ اس شہر سے بہت سے بزرگ علماء اور دانشوران جیسے ابن ادریس ہلی، محقق ہلی، علامہ ہلی ابن نما ہلی اور ابن فہد ہلی نکلے ہیں، جنہوں نے علوم تشیع کی پیش رفت میں نہایت ہی اہم کردار ادا کیا اور اسلامی علوم میں عظیم تبدیلی پیدا کی ہے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے ہلہ اور یہاں سے نکلنے والے بزرگوں کے بارے میں پیشگوئی کی تھی اور فرمایا تھا یہاں پر ایک شہر آباد ہوگا کہ جس کا ہلہ سیفیہ نام ہوگا اور اس میں مقدس افراد پیدا ہوں گے جو خداوند عالم کے نزدیک مقرب اور مستجاب الدعویٰ ہوں گے۔
محقق ہلی اپنے زمانے کے عظیم اور مشہور ترین فقیہ اور مجتہدین کے درمیان خاص عظمت و اعتبار کے مالک ہیں، یہاں تک کہ جب بھی فقہا کے درمیان کسی قرینے یا علامت کے بغیر لفظ محقق کہا جاتا ہے تو ہر ایک کی نظر میں یہی فقیہ سمجھ میں آتا ہے۔ بچپن ہی سے اپنے زمانے کے معمول کے علوم کے حصول میں مصروف ہوئے، آپ نے عربی ادب کی جو آپ کی مادری زبان تھی بخوبی سیکھ لیا اور علم حیات، ریاضیات اور منطق و کلام کو ضرورت کے مطابق سیکھا اور ان تمام موضوعات میں اپنی ذہانت و استعداد کی بنا پر مکمل تسلط حاصل کر لیا۔ اسی طرح فقہ و اصول کو اپنے والد شمس الدین حسن بن یحییٰ اور اپنے زمانے کے مشہور علماء ابن نما ہلی اور سید فخار موسوی سے، کہ جو نامور فقیہ ابن ادریس ہلی کے شاگرد تھے، فیض حاصل کرتے ہوئے پائے تکمیل تک پہنچایا۔
محقق ہلی ابتدا ہی سے اعلیٰ ذہانت اور حیرت انگیز استعداد کے مالک تھے اور فقہ شیعہ کی توسیع اور نشر و اشاعت میں ان کا بڑا اہم کردار رہا ہے۔ نیز آپ نے شیعہ مذہب کے کلامی اور اعتقادی مبانی کو عقلی بنیادوں پر استوار کیا۔ آپ کا مقام و مرتبہ اتنا بلند ہے کہ بعض علماء نے فقہ میں کسی کو بھی ان پر مقدم نہیں کیا ہے۔ فقہ وہ اسلامی علم ہے جس کے ذریعے احکام عملی یا امور دینی کو حاصل کیا جاتا ہے۔ احکام فقہ منابع اربع میں غور و فکر اور تحقیق و استدلال کر کے حاصل کیا جاتا ہے۔ منابع اربع سے مراد قرآن کریم، سنت پیغمبر، عقل اور اجماع ہے، یعنی ایک حکم شرعی پر تمام فقہا و علماء کا متفق ہونا۔ محقق ہلی نے فقہ کی بنیاد استدلال پر رکھی اور اپنی تحقیقات میں دوسروں کے نظریوں کو بھی مد نظر رکھا اور اس کی توسیع و اشاعت میں انتھک کوششیں کی۔ آپ کی فقہی کتابیں آج بھی طلاب علوم دینیہ کو پڑھائی جاتی ہیں، جبکہ بہت سے فقہا نے ان کتابوں پر شرحیں لکھی ہیں یا ان پر حاشیہ نگاری کی ہے۔
سامعین، محقق ہلی علیہ الرحمہ کی اعلیٰ مجلس درسگاہ سے 400 ماہر مجتہدین فارغ التحصیل ہوئے ہیں جن کے حالات علم رجال کی کتابوں میں مذکور ہیں، اور اس طرح کی توفیقات اور کامیابیاں آج تک کسی کے نصیب میں نہیں آئی ہیں۔ آپ کے شاگردوں میں علامہ ہلی، ابن داؤد ہلی اور فخر المحققین سر فہرست ہیں۔ ساتویں صدی ہجری کے بزرگ عالم دین علامہ ابن داؤد ہلی اپنی کتاب میں محقق ہلی کے بارے میں لکھتے ہیں، وہ کامیاب محقق، پیشوا اور اپنے زمانے کے منفرد بزرگ ہیں، یگانے روزگار تھے اور اپنے زمانے کے گویا ترین اور منطقی عالم دین تھے جو سریع الذہن اور حاضر دماغ تھے اور ان کے جیسا کوئی مقرر نہیں تھا۔ انہوں نے دلیل و برہان کے ذریعے غصے کو سکوت و خضوع میں تبدیل کر دیا۔ عصر حاضر کے عظیم و بزرگ شیعہ محقق تستری بھی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، محقق ہلی سب سے پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے فقہ کی کتابوں کو متاخرین کی روش اور ترتیب کے مطابق تدوین کیا ہے۔
محقق ہلی کی ایک اہم ترین کتاب شرائل الاسلام فی مسائل الحلال والحرام ہے، جو شرائع کے نام سے مشہور و معروف اور تاریخ میں آج تک باقی ہے۔ اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں الفاظ کم، عبارت واضح و سلیس اور نظم و ترتیب کے اعتبار سے بے نظیر ہے اور فقہی مسائل کو بہترین روش اور جدید اسلوب کے ساتھ درجہ بندی کی گئی ہے۔ کتاب شرائل الاسلام اس زمانے سے آج تک تمام فقہا و مجتہدین کی توجہ کا مرکز رہی ہے۔ علماء نے مؤلف کے زمانے سے اب تک اس کتاب سے لو لگا رکھی ہے اور فقہا نے ہر صدی میں اس پر اعتماد کیا ہے اور اپنے درس اور مباحثے کو اسی کتاب کی روش پر قرار دیا ہے اور اس پر شرحیں اور حاشیے لکھیں اور اس کی تفسیریں کی ہیں۔ شرائل الاسلام کی سب سے مشہور شرح جواہر الکلام ہے، جو 13ویں صدی ہجری میں شیخ محمد حسن نجفی اعلی اللہ مقامہ نے تحریر کیا ہے۔ کتاب شرائع الاسلام کی اہمیت اس قدر ہے کہ شیعوں کے بعض بزرگ فقہا معتقد ہیں کہ محقق حلی کے بعد جو کتابیں فقہی منابع میں لکھی گئی ہیں وہ در حقیقت انہی کتابوں کی شرح ہیں۔ اسی طرح المختصر النافع فی فقہ الامامیہ بھی محقق حلی کی عظیم ترین کتابوں میں سے ایک مفید کتاب اور شرائع الاسلام کے منتخب موضوعات پر مشتمل ہے۔ یہ کتاب چونکہ مختصر بھی ہے اور وسیع البنیاد اور بیشتر موضوعات پر محیط بھی ہے، لہذا تعلیمی حلقوں میں اس کو خاص اہمیت دی گئی ہے۔
سامعین، محقق حلی کی علمی شخصیت کے بارے میں ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ آپ نے مکتب تشیع میں ولایت فقی کے نظریے کو مرحلہ کمال تک پہنچایا ہے۔ اسی طرح سے آپ کے مکتب فقی کی ایک اہم خصوصیت فقہ میں ولایت کا وجود ہے۔ آپ نے ولایت فقی کے نظریے کے بارے میں نہایت ہی اہم کردار ادا کیا ہے۔ ولایت فقی شیعہ اور فقی نظریے کے اعتبار سے اصطلاح میں سرپرستی اور فقی کی حکومت کے معنی میں ہے۔ یہ سرپرستی اور حکومت اور جو شخص اس منصب کے لائق ہے اور تمام شرائط و خصوصیات کا حامل ہے جسے شیعہ فقہا نے شیعی روایتوں سے استنباط کیا ہے۔ محقق اول نے پہلے مرحلے میں سلاطین اور اپنے زمانے کے سرداروں سے ہر طرح کی ولایت کو سلب کر لیا اور ان کی طرف سے پیش کی جانے والی ولایت قبول کرنے کو حرام قرار دیا، اور دوسرے مرحلے میں فقیہ جامع الشرائط کو امام عصر علیہ السلام کے نائب کے عنوان سے ثابت کرتے ہوئے شریعت کے احکام جاری کرنے اور اسلامی معاشرے کی سرپرستی کو اس کی ذمہ داری قرار دیا ہے، اور اس مطلب کو متعدد مقامات پر صراحت سے بیان کیا ہے۔ مثال طور پر غیبت امام زمانہ علیہ السلام کے زمانے میں خمس کے مصارف کا اختیار صرف اور صرف جامع الشرائط فقیہ کے ہاتھوں میں قرار دیا ہے۔ فقیہ جامع الشرائط میں ان تین صفات کا ہونا لازم ہے، وہ اجتہاد کے درجے پر فائز ہو، عادل ہو، اور پیشوائی و رہبری اور اسلامی معاشرے کو صحیح طریقے سے چلانے کی قدرت رکھتا ہو، یعنی استدلال و استنباط کے ذریعے دین اسلام کی مکمل معرفت رکھتا ہو اور تمام امور میں شرائط و قوانین الہی کی پاسداری کرتا ہو اور اسلام میں کسی بھی طرح کی غلطی اور خلاف ورزی نہ کرتا ہو۔ صرف یہی نہیں بلکہ ان تمام خصوصیات کے علاوہ معاشرے کو اسلامی طرز پر چلانے کی صلاحیت و توانائی بھی رکھتا ہو۔
محقق اول نے اسلامی معاشرے کے مالی اختیارات کو فقیہ کے ہاتھوں میں شائستہ قرار دینے کے علاوہ لوگوں کے درمیان قضاوت کو بھی صرف اور صرف فقیہ کا حق قرار دیا ہے، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ اگر عوام اپنی جانب سے قاضی معین کریں تو بھی یہ قاضی حکم نافذ کرنے کے لیے ولایت نہیں رکھتا، بلکہ ضروری ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت کے زمانے میں فقہا میں سے ایک فقی جامع الصفات کے جو فتویٰ دینے کی بھی اہلیت رکھتا ہو قضاوت کی ذمہ داری کو قبول کرے، اور ایسے ہی فقی کا حکم نافذ ہوگا جیسے کہ فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اسے یعنی فقیہ جامع الشرائط کو اپنے درمیان قاضی قرار دو چونکہ میں نے اسے تم پر قاضی قرار دیا ہے، پس اپنے تمام قضاوت کے مسائل کو اس کے پاس لے کر جاؤ، اور اگر ایسے موقع پر تم نے فقہا سے روگردانی کی اور ظالم قاضی کے پاس چلے گئے تو گناہگار شمار ہو گئے۔ محقق حلی حدود جاری کرنے اور مجرموں کو سزا دینے کے بارے میں لکھتے ہیں، امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت کے زمانے میں احکام الہی کا اجرا ایسے فقہا کی ذمہ داری ہے جو دینی احکام سے آشنا ہوں، مگر شرط یہ ہے کہ وہ بادشاہ وقت کے فتنوں سے محفوظ ہوں، لہذا عوام پر واجب ہے کہ ایسے حالات میں اس کی مدد کریں۔ اسی بنیاد پر محقق حلی معاشرے کے بڑے بڑے مسائل کی سرپرستی و ذمہ داریوں کو جیسے قضاوت، جہاد اور اجرائے حدود سے لے کر چھوٹے چھوٹے مسائل جیسے گمشدہ مال کے دستیاب ہونے تک کو فقیہ کا وظیفہ قرار دیا ہے، لہذا حاکمیت کو فقیہ جامع الشرائط کی ذمہ داری قرار دیا ہے اور اپنی اس بات کو دلیلوں سے ثابت بھی کیا ہے۔
المختصر یہ کہ آسمان فقاہت و مرجعیت کا یہ تابندہ آفتاب 13 جمادی الاول سن 676 ہجری قمری جمعرات کے دن 74 برس کی بابرکت زندگی بسر کرنے کے بعد خالق حقیقی کی بارگاہ میں لوٹ گیا اور جہان فانی کو الوداع کہہ دیا۔ حلہ کے مومنین نے آپ کی تجہیز و تشہیر کے بعد آپ کو پہلے سے آمادہ و تیار قبر میں دفن کر دیا۔ آپ کا پرشکوہ مقبرہ آج بھی حلہ میں موجود ہے جس کے اوپر بہت بڑا قبہ بنایا گیا ہے۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ اس نابغہ روزگار کی قبر امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ملکوتی و نورانی بارگاہ میں ہے اور انہیں وہیں سپرد خاک کیا گیا ہے۔ اگرچہ اس عالم جلیل نے اس دنیا فانی میں صرف 74 برس زندگی بسر کی، لیکن ان کے تقوی و پرہیزگاری اور علمی سرگرمیوں کا نتیجہ اب بھی چشمے زلال کی طرح جاری و ساری ہے اور عالم تشیع 7 صدیوں سے اس چشمے سے استفادہ کر رہا ہے۔ خداوند عالم قرآن کریم میں فرماتا ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوت العلم درجات، اور جو اس کے حضور صاحب ایمان بن کر حاضر ہوگا اور اس نے نیک اعمال کیے ہوں گے اس کے لیے بلند ترین درجات ہیں۔
سامعین، اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام درخشاں ستارے، اور اب سماعت فرمائیں پروگرام ایرانی فن تعمیر۔ اور سامعین، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ایرانی فن تعمیر پروگرام کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو سماعت فرمائیں پروگرام ایرانی فن تعمیر، اور اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔
آپ سامعین کی خدمت میں تہا شمیم کا سلام عرض ہے۔ پروگرام ایرانی فن تعمیر کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ امید ہے کہ یہ پروگرام بھی آپ سب کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامعین، آج کے پروگرام میں بھی ہم ایرانی طرز معماری کا جائزہ لیں گے اور آذری طرز معماری کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے بتایا تھا کہ آذربائیجان کے علاقے کی معماری اہمیت کے لحاظ سے ایران کے طرز معماری میں سر فہرست ہے، کیونکہ 3 طرز معماری یعنی پارسی، آذری اور اصفہانی کا سرچشمہ وہیں سے ہے جو پورے ایران میں پھیل گیا ہے۔ جب آریائی قوم کے افراد نے آران کی پہاڑیوں کو سر کر لیا اور ایران کی جانب چلے ہیں تو وہ آذربائیجان کے راستے سے گزرے۔ انہوں نے آذربائیجان میں لکڑی کے بنے ہوئے ستونوں کے بڑے بڑے ایوانوں اور زیر زمین تہخانوں کا مشاہدہ کیا۔ جب وہ ایک نئی سرزمین پر ٹھہرے تو انہوں نے آذری طرز کی عمارتوں کی ساخت اور بناوٹ پر عمل کیا۔ اس طرز اور روش کا ہخامنشیوں کے دور میں محلوں اور عمارتوں میں بارہا استعمال کیا گیا۔ فن تعمیر کا تاریخی جائزہ لینے میں ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ آذربائیجان کی معماری اصفہان کے طرز معماری پر اثر انداز رہی ہے۔ جیسا کہ صفویہ دور میں صفوی بادشاہوں نے آذربائیجان کے شہروں بناب اور مراغا میں رائج لکڑی اور ستون والے فن تعمیر کو اپنے لیے نمونہ قرار دیا اور اصفہان کو اس قسم کی معماری کی نمائش گاہ میں تبدیل کر دیا۔ البتہ اس طرز اور روش کے بارے میں آئندہ پروگرام میں ہم مزید گفتگو کریں گے، لیکن وہ طرز معماری کہ جسے آذری طرز سے شہرت ملی ہے مکمل طور پر آذربائیجان کے فنکاروں کا فن تعمیر ہے۔ ان معماری کے جلووں میں سے ایک 2 جدار والا گنبد ہے کہ جسے اس دور میں نمایاں طور پر رواج حاصل تھا۔ فلورنس کے اسکول آف آرکیٹیکچر کے سابق سربراہ پروفیسر پی سن پاولوزی نے برسوں تک ایران اور اٹلی کی عمارتوں میں گنبد بنائے جانے کے بارے میں تحقیق کی ہے، اور ایک کتاب اٹلی کے فن تعمیر پر گنبد سلطانیہ کی عمارت کے اثر انداز ہونے کے بارے میں تحریر کی ہے۔ انہوں نے اٹلی کے شہر فلورنس میں سانٹا ماریا ڈیل فیورو نامی چرچ کے گنبد کی ڈیزائننگ کو شہر زنجان میں واقع گنبد سلطانیہ کی ڈیزائن بتایا ہے، اور لکھتے ہیں کہ ایرانی قوم اپنی کاوشوں، تندہی، ایمان اور اعلیٰ صلاحیتوں کی بنیاد پر ایک ایسی قوم تھی کہ جس نے خاص انداز میں شعر و ادب اور ہنر نیز روایتی طرز معماری کو دوسرے ملکوں میں منتقل کیا، جس کی ایک مثال یہی 2 جدار والا گنبد ہے جس میں صرف اینٹوں سے جڑائی ہوئی ہے اور جس میں آہنی ڈھانچے کا کہیں بھی استعمال نہیں ہوا ہے۔ یہ طرز معماری شہر سلطانیہ سے کئی کئی کلومیٹر دور کا سفر طے کر کے 100 سال کے بعد اٹلی کے شہر فلورنس میں سانٹا ماریا ڈیل فیورے چرچ تک پہنچی۔ اس طرح سے ہنر و فن کی منتقلی میں ایک عظیم واقعہ رونما ہوا۔ پروفیسر سن پیولوزی بھی یہ اعتراف کرتے ہیں کہ اس چرچ سے قبل اٹلی میں کہیں بھی اس طرح کی ڈیزائن کا وجود نہیں تھا، اور گنبد کی یہ ڈیزائن ایران کی معماری سے لی گئی ہے۔ سوال یہ ہے کہ گنبد سلطانیہ میں کون سی خصوصیات پائی جاتی ہیں؟ سلطانیہ عمارت 8 ضلعوں اور جہتوں والی عمارت ہے، جس کے اندر کی اونچائی 26 میٹر ہے۔ اس 8 ضلعوں والی عمارت کے اوپر ایک گنبد ہے جو دائرے شکل کا بنا ہوا ہے۔ زمین سے گنبد کی نوک تک بلندی 54 میٹر ہے۔ اس کے اندرونی حصے کو ٹائلوں اور اینٹوں سے چھپایا گیا ہے، جس میں سے بعض حصوں پر بعد میں گچھ یا چونے کا پلاسٹر کیا گیا ہے۔ اس عمارت کے باہری حصے پر اینٹوں اور مٹی کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس عمارت کی تعمیر میں جو ایک انوکھاپن ہے وہ یہ ہے کہ تاج یا حلقے کی صورت میں 8 چھوٹے مینارے بنائے گئے ہیں جو گنبد کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ سلطانیہ میں 8 اونچے ایوان اور 50 کمرے ہیں۔ مذہبی پروگراموں یا جشنوں میں مرد حضرات نچلے حصے میں اور خواتین ایوانوں میں بیٹھتی ہیں۔ سلطانیہ عمارت 1313 عیسوی میں ایلخانی بادشاہ الجاتیو کے حکم پر علی شاہ نامی معمار کے ہاتھوں تعمیر کی گئی، اور ایک پروقار تقریب میں جس میں تمام حکومتی عہدیدار موجود تھے اس کا افتتاح عمل میں لایا گیا۔ بعض ذرائع کے مطابق الجاتیو مسلمان ہو گیا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ بعض شخصیات کی قبروں کو اس جگہ منتقل کرے، لیکن جب اس کام میں وہ کامیاب نہ ہو سکا تو پھر حکم دیا کہ اس کی موت کے بعد اس کو اسی عمارت میں دفن کیا جائے۔ لیکن اس جگہ اور مقام کو آباد کرنے کی اس کی یہ آرزو زیادہ دنوں تک باقی نہ رہ سکی۔ الجاتیوں کے مرنے کے بعد سلطانیہ کے بیشتر باشندوں نے، کہ جو مجبوراً وہاں سکونت پذیر تھے، اس جگہ کو چھوڑ کر چلے گئے، اور رفتہ رفتہ یہ شہر متروک ہو گیا۔ آج وہاں پر صرف سلطانیہ عمارت اور اس کے نزدیک واقع دیہی علاقے میں بعض گھر باقی رہ گئے ہیں، اور یہ شہر جو ایلخانوں کے توسط سے بنایا گیا تھا اس کے کچھ آثار قدیمہ کی کھدائی میں ملے ہیں۔ جبکہ شہر زنجان کے جو وہاں سے 30 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے اور سلطانیہ سے صدیوں سال قبل وہاں موجود تھا، آج بھی اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ آباد ہے۔ 1381 سے 1392 عیسوی کے درمیانی برسوں میں تیمور نے خراسان، فارس اور ایران کے مرکزی و شمالی علاقوں پر وسیع حملے کر کے ان شہروں میں خون کے دریا بہا دیے۔ تیموریوں نے 100 سال تک حکومت کی۔ تیمور نے ایران کے مختلف شہروں پر قبضہ کرنے کے بعد بہت سے ہنرمندوں اور فنکاروں کو ماوراء النہر میں اپنے دارالحکومت منتقل کر دیا، اور درحقیقت ان کو اپنے گھر والوں کے ہمراہ وہاں کوچ کرنے کو کہا۔ اس کے بعد اس کے فرزندوں نے بھی اس کی روش کی پیروی کرتے ہوئے اپنی حکومتوں کے مراکز میں ہنرمندوں کو جمع کیا۔ ایران کا دارالحکومت شہر حرات منتقل ہو گیا، اور یہ شہر ہنر و فن من جملہ فن معماری کا عظیم مرکز بن گیا۔ لیکن تاریخ میں آیا ہے کہ تیمور کی جانب سے معماروں کو اگر کسی عمارت کی تعمیر کا حکم دیا جاتا تھا تو ان معماروں کے سروں پر تلوار لٹکتی رہتی تھی۔ اس کا حکم خوف کے ہمراہ ہوتا تھا۔ مثال طور پر کہا جاتا ہے کہ اس نے ایک مسجد بنانے کا حکم دیا تھا۔ جب اسے دیکھنے گیا تو اس کے اندر جانے کا دروازہ چھوٹا تھا، اس لیے اس نے حکم دیا کہ پوری مسجد گرا دی جائے اور معمار کو قتل کر دیا جائے، اور پھر ایک ہفتے میں اسے دوبارہ بنوایا۔ اس خوف و دہشت زدہ ماحول کے باوجود اس دور کے ہنرمندوں نے انتہائی نایاب اور قیمتی فن کا مظاہرہ کیا، اور ان کے وہ آثار آج بھی باقی ہیں۔ اس دور کی سب سے قدیم عمارتیں مرکزی ایشیا اور ترکستان، نیز سمرقند اور بخارا شہروں میں بنائی گئی ہیں۔ اسی طرح تیموری دور کی بلخ، حرات اور مزار شریف میں بھی نایاب عمارتیں باقی رہ گئی ہیں، جو ایرانی معماروں کے ذوق و سلیقے اور ساتھی مذہبی عمارتوں کی تعمیر پر ان کی توجہ کی غماز ہیں۔ یزد کی جامع مسجد میں بھی ایک محراب ہے کہ جس کی تاریخ 777 ہجری قمری مطابق 1375 عیسوی ہے۔ اس عمارت کو رنگین ٹائلوں سے مزین کیا گیا ہے اور تیموری دور کے ابتدائی برسوں میں بنی ہوئی عمارتوں میں سے ایک ہے۔ اس دور کی مسجدیں سلجوقی مساجد کی طرز پر بنائی گئی ہیں۔ چار ایوانوں کے ساتھ مستطیل شکل کا ایک صحن ہے، اس میں مینارے بھی عمارت کے چار کونوں پر بنائے گئے ہیں۔ بہت سی عمارتیں اس دور میں مقبرے کے مقصد سے بنائی گئیں۔ مقبرے والی ان عمارتوں میں ایک چوکور قسم کا کمرہ ایک چھوٹے گنبد کے ساتھ بنایا گیا ہے۔ ان گنبدوں کی شکلیں پیاز نما ہیں۔ ان عمارتوں کی تزئین کے لیے خوبصورت نقوش بنائے گئے ہیں جو مختلف قسم کے پرندوں، بادلوں اور پھولوں پر مشتمل ہیں۔ بہت سی جگہ قرآنی کتبے، خداوند عالم اور پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارک بھی خط کوفی میں ان نقوش کے ساتھ دیکھے جا سکتے ہیں، جو ہنر و فن کے شاندار اور شاہکار نمونے ہیں۔ تیمور کا مقبرہ گورے میر کے نام سے 1404 عیسوی میں تعمیر کیا گیا، جو شہر سمرقند کے قدیمی قبرستان میں واقع ہے۔ یہ عمارت اندر سے چوکور شکل میں اور باہر سے آٹھ ضلعوں یا پہلوؤں پر مشتمل ہے، جس کے اوپر دو جدار والا گنبد موجود ہے۔ اس عمارت کی اونچائی 32 میٹر ہے، جس میں رنگین ٹائلوں اور ہندسی نقوش کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس مقبرے کی تمام دیواروں پر عربی اور فارسی میں متعدد کتبے دیکھے جا سکتے ہیں، اور پھر بعد میں بھی اسی عمارت جیسی اور بھی عمارتیں مرکزی ایشیا کے شہروں من جملہ سمرقند میں بنائی گئیں، جو عام طور پر حکمرانوں کے مقبروں سے مخصوص ہیں۔ سامنے اسی کے ساتھ ہی اس پروگرام کا وقت یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ Thank you.